ہم آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 10 سے پڑھیں گے. سب سے پہلی جو آیت ہے وہاں سے, صفحہ نمبر 10 پہلی آیت. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور, أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اب ذرا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی جو مختصر بات ہوگی وہ کریں گے. جی هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن
ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين كلم كلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
جي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل کی جو آیت تھی نمبر 12 اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا اور بہت بڑا اجر بھی عطا کرے گا. آج ذرا اس کی ڈیٹیل ہے, تھوڑی سی ڈیٹیل ہے, اور اس ڈیٹیل میں یہ بات یاد رکھی جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کچھ کر سکتے ہیں, کیا اتھارٹی ہے ان کے پاس, اور ہم کتنے بے بس ہیں اس کی اتھارٹی کے سامنے. وہ اس طرح ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا, وہی تو اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تمہارے تابع کر دیا. ذلول, ذلول کا مطلب ہے کہ بالکل اس کو جھکا دیا, یعنی وہ تمہارے تابع ہے, وہ بھی جھکی ہوئی ہے. اللہ نے جب اس کو یہ حکم دیا کہ تم نے انسان کو اپنے سینے پہ اٹھانا ہے, اور اسی کو سب کچھ دینا ہے، اپنے خزانے اگلنے ہیں، اور جب یہ مر جائے تو اس کو اپنی گود میں جگہ دینی ہے۔ تو اس طرح یہ زمین اتنی تابع ہے، اتنی بڑی ایک سیارہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دے رکھا ہے اور یہ تابع داری کر رہی ہے۔ فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا، تو لہذا تم چلو فی مناکب، اس کے اطراف میں۔ منکب کی جمع ہے مناکب، منکب کہتے ہیں مونڈے کو، شولڈرز کو۔ تو انسان کے شولڈر جو ہے نا کناروں پہ ہیں، تو زمین کے کسی بھی حصے پہ ہم کھڑے ہو جائیں نا تو دوسرا بندہ جو نیچے ہوگا، دائیں ہوگا، بائیں ہوگا، پورے سے گلوب میں کہیں بھی بندہ کھڑا ہو تو آپ کو محسوس ہوگا وہ بھی کنارے پہ کھڑا ہے، میں بھی کنارے پہ، اس کو محسوس ہوگا آپ کنارے پہ کھڑے ہیں۔ تو یہ وہ مناقب کا مطلب ہے، بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جس سے سمجھ آتا ہے کہ واقعی زمین جو ہے وہ کچھ گولائی کی صورت میں ہے، ورنہ اگر بالکل سٹریٹ ہوتی تو شاید یہ لفظ استعمال نہ ہوتا، پھر یہی ہوتا کہ تم زمین کے اوپر چلو۔ لیکن مناقب کا جو لفظ ہے یہ باور کراتا ہے، 1500 سال پرانا یہ لفظ، آج کے انٹلیکچوئلس کو یا سائنسدانوں کو یہ باور کراتا ہے کہ واقعی یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول اس قسم کے ٹیکنیکل جو ورڈز ہیں وہ کبھی بھی نہ جانتے تھے، نہ آپ کو اس بارے میں کوئی علم تھا۔ تو پھر یہی ہے کہ زمین کو ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیا، تم اس زمین کے سینے پہ، اس کے اطراف میں تم چلتے ہو۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور تم اس کے رزق سے کھاتے بھی ہو۔ یہ ہم نے زمین کو حکم دیا ہے اور وہ تمہیں دے بھی رہی ہے، کھلا بھی رہی ہے، اپنے سینے پہ چلا بھی رہی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تم اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کے جاؤ گے۔ مراد یہ کہ تم نے یہی مرنا ہے، یہی زمین پہ کسی بھی حالت میں تم فوت ہو جاؤ، تمہارے ذرات جو ہیں وہ زمین کے سپردی ہوں گے، اور یہی زمین سے ہی پھر اللہ نے تمہیں اٹھانا ہے دوبارہ۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، تو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اتنا بڑا سیارہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے، وہ یہ ہے، اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، انسانو کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ، کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے، فَإِذَا هِيَ تَمُورِ، اور اچانک وہ لرزنے لگے۔ یعنی زمین جب اللہ کے تابع ہے تو تم کیوں نہیں بنتے اللہ کے تابع دار، کیوں نافرمانیاں کرتے ہو، کیوں اس کو غصہ دلاتے ہو، کیا اس سے تم اتنا بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان پہ ہے، اوپر اللہ تعالیٰ اوپر ہے، فی السماء اوپر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی بچی سے یہ پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو بچی نے بھی کہا وہ فی السماء، وہ آسمان میں ہے۔ تو عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، اور عرش پر اللہ مستوی ہیں۔ تو آسمان پہ، اللہ کو نیچے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیچے ہے، اوپر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے لفظ استعمال کیے ہیں کہ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بالکل بے خوف ہو گئے جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں دھنسا دے زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک یہ زمین لرزنے لگے اور تم اپنے آپ کو سنبھالتے رہو۔ یعنی یہ زمین بھی اللہ کی تابع و فرما بردار ہے، جب بھی اللہ اس کو حکم دے تمہارے پاؤں کے نیچے سے یہ زمین یا تو ہلنے لگے اور تمہاری جان اس وقت نکل جائے، یا پھر اسی زمین کو پھاڑ دے اور پھر تم جو کھڑے ہو وہ سب کچھ زمین میں دھنس دے، دھنس جائے۔ اس لیے اس سے ڈرنا نہیں، ڈرنا چاہیے، کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا ہے، بڑی نافرمان قومیں تھیں، قوموں کی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل، یعنی زلزلہ برپا کر کے ان کے تلے زمین کو جب ہلایا تو جن مکانات میں وہ رہتے تھے، جن آبادیوں میں وہ رہتے تھے، وہ سب کچھ ان کے اوپر آ گر گئے اور ان کی قبریں بن گئی۔ یہ ماضی میں ہوا ہے، یہ کھنڈرات جو ہیں اس وقت بھی دنیا میں موجود ہیں، ہم وہاں جا کے تو دیکھیں۔ یہ سیر جو زمین میں ہوتی ہے نا، چلنا پھرنا،
اس کی ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں کہیں ایسی جگہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ کوئی عبرت کا سامان میرے لیے ہو. تو اس لیے یہ بڑے نشانات موجود ہیں اس وقت بھی. آپ گوگل پہ جائیے, نیٹ پہ, تو وہاں قوم عاد اور قوم سمود کے نشانات آپ کو ملیں گے. حیرت ہوتی ہے کہ اتنے زبردست انہوں نے پہاڑوں کے اندر مکانات کھود کھود کے بنا رکھے تھے, لیکن صرف اللہ نے ہوا کو حکم دیا, 8 دن مسلسل یہ ہوا ان پر چلتی رہی, اور بڑے بڑے آدھی جو ستونوں کی طرح 80-80 گز لمبے یا فٹ لمبے انسان تھے, ان کو ہوا نے ایسے اٹھایا پتوں کی طرح اٹھا کے پٹھایا, اور ایک ایک آدھی کو اٹھا کے بالکل اس کا بھیجا جو ہے نا وہ زمین پہ آ کے پٹھایا اور اس کا بھیجا نکل گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ, جب ان کی لاشیں پڑی تھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کے لمبے لمبے تنے ہیں جو ہوا نے اکھاڑ کے نیچے پھینک دیا. اور پھر اس قوم کو جڑ کاٹ کے رکھ دی, ایک بندہ بھی ان کا نہیں بچایا کہ ان کی نسل چلے. یہ اللہ تعالیٰ ہے, اس لیے فرمایا ڈرو اس سے. اس لیے جو لوگ بالغیب ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کو تو اللہ ان سے خوش ہوتا ہے, لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اللہ سے ڈرتی نہیں ہے, اس کو اپنے اوپر بڑا اعتماد ہوتا ہے, اپنے جو سیکیورٹی سسٹم ہے اس پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے کہ میں بس اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, تم کہیں بھی ہو چاہے بڑے بڑے محفوظ قلعوں میں کیوں نہ ہو یا کنی بنکرز میں جا کے بیٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں وہیں پر بھی موت دے سکتا ہے. اس لیے ہم اس سے بچ تو سکتے نہیں. ام امنتم من فی السماء, کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمان میں ہے, ان یرسل علیکم حاصبا, کہ وہ اوپر سے تم پر پتھروں کی بارش برسا دے. بظاہر تو یوں لگے بادل آ رہے ہیں اور آدمی سمجھے گرمی دور ہو جائے گی, لیکن یہ بادل نہیں ہو, اس میں عذاب ہو, اللہ تعالیٰ اس کے اندر پتھروں کی پتھر لا کے تمہارے اوپر وہ برسا دے اور تمہارا کوئی بندہ بھی جی نہ سکے, کہیں پناہ بھی نہ ملے اس کو. ایسا ہوتا ہے اور تاریخ میں بہت کچھ ہوا ایسے. یعنی اس طرح کے عذاب جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں, اور ہم آج کل جو خاص طور پر یہ نارتھ امریکہ میں جس طرح آتا ہے سائیکلون اور آ کے کس طرح اٹھاتا ہے چیزوں کو اور گم کر دیتا ہے بستیوں کی بستیوں کو, اور پھر جاپان میں جو آیا تھا کس طرح وہ پانی اٹھا ہے, اچانک ہی لوگ سنبھل نہیں سکے, سڑکوں پہ ٹریولنگ لوگ ٹریول کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اور پانی جو اٹھایا کئی کئی فٹ اس کی لہریں تھیں, وہ اٹھا اور پوری سڑکوں پہ جدھر بھی آبادی تھی وہ گھستا گیا اور بندے سنبھل نہیں سکے, گاڑیوں کی گاڑیاں مکانات کے مکانات اٹھا کے وہ لے گیا, اور چند لمحے کا کام تھا. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس پکڑ سے بچائے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میں یہ بڑی اہم بات ملتی ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ سخت گرمی کے موسم میں ہم بیٹھے ہوتے تو ادھر زوئی ٹھنڈی ہوا آنے لگتی اور ہم دیکھتے کہ بادل آ رہے ہیں تو ہمارے چہرے پہ خوشی آ جاتی, مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا چہرہ بدل جاتا تھا. تو صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیج رہا ہے, تو آپ فرماتے تمہیں کیا معلوم, مجھے تو ڈر ہے کہیں قوم عاد اور قوم سمود جیسا کوئی عذاب ان بادلوں میں نہ ہو, پناہ مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے. یہ ڈر ہے جو اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا ڈراوا میری پکڑ کیسی ہوتی ہے. بندہ سنبھلتا نہیں ہے, بڑے بڑے وسائل انسان کے بے بس ہو جاتے ہیں وہاں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اللہ کے رسول ان مکی لوگوں سے پہلے بھی بہت سی پہلی قومیں تھیں جنہوں نے اپنے وقت کے جو انبیاء تھے ان کو جھٹلایا تھا, نہیں مانتے تھے ان کی, نہ رسول کو مانتے تھے نہ ان کی مانتے تھے, نہ وحی کو تسلیم کرتے تھے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میں نے جب ان کو پکڑا تو میری پکڑ پھر کیسی تھی، یہ جانتے ہیں یہ لوگ؟ اور ان میں قصے واقعات بڑے مشہور ہیں. خیر، قرآن مجید نے جو واقعات پیش کیے ہیں وہ تو پچھلی قوموں کے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے آج کل خود دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل دنیا میں، کس طرح اچانک کچھ ہو جاتا ہے اور پھر انسان بے بس نظر آتا ہے وہاں. یعنی آپ دیکھیے، یہ پچھلے دنوں ملائیشیا کا جو جہاز گم ہوا ہے، بظاہر دنیا کو تو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھیے 25 ملک ہیں جو اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، سارے وسائل جو ہے نا وہ بھی ہم نے لگا دیے ہیں، مگر اس کا سراغ تک نہیں مل رہا. اور پھر ادھر فیری جو ڈوبی ہے کوریا کی، اس میں دیکھیے وہ کس طرح ڈوبی ہے، کتنے وسائل تھے، کتنا اعتماد تھا ان کا کہ یہ فیری ڈوب ہی نہیں سکتی، یہ سفر کے لیے بہترین فیری ہے، لیکن عین سمندر کے وسط میں آہستہ آہستہ وہ ڈوبتی جا رہی ہے، مگر ارد گرد جو بھی لوگ ہیں کوئی بھی مدد کو نہیں پہنچ سکا کہ اس فیری کو سمندر میں غرق ہونے سے بچا سکے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے آج کل دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اولم یرو، کیا بھلا یہ نہیں دیکھتے، الطیری، پرندوں کی طرف، فوقہم، جو ان کے اوپر ہیں، یعنی ہم انسانوں کے اوپر اڑ رہے ہوتے ہیں، صافاتن، وہ صف بستہ بھی ہوتے ہیں، اکٹھے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی اڑان دیکھی، جب اکٹھے اڑتے ہیں تو کس طرح وہ، یا تو اس طرح اڑ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے پیچھے اڑ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ وَيَقْبِضْنَ، وہ اپنے پر کو پھیلاتے بھی ہیں سمیٹتے بھی ہیں. یہ پر پھیلانا اور سمیٹنا یہ ایک طریقہ ہے اس پرندے کو فضا میں باقی رکھنے کا اور اڑنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے. اس میں کیا ٹیکنیک ہے، یہ تو پڑھنے والے سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اسی سے ہی ہم انسانوں نے یہ سیکھا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسی مشین ایجاد کر سکتے ہیں جس میں ہم بھی اڑ کے فضا میں جا سکتے ہیں. اور سارا کچھ وہ پرندہ جس طرح اپنی ہڈیوں کو پھیلاتا ہے، یا اپنی ہڈیوں کو پھیلاتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے پر پھیلتے ہیں، پھر وہ سمٹتے ہیں، یہ ساری ٹیکنیک جو ہے انسان نے اسی سے سیکھ کے اپنے ہوائی جہاز بنائے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہوائی جہاز ہوں یا اسی طرح کی کوئی اور جو تیار ہو رہی ہیں چیزیں، مشینری، یہ سب چیزیں بہرحال پرندوں کو ہی بنیاد بنا کے حاصل کی گئی ہیں، انسان کی اپنی تخلیق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما اولم یرو، کیا بھلا لوگ نہیں دیکھتے، دیکھنے کا مطلب یہ کہ کل مند بھی ذرا دیکھیں، عام بندے بھی دیکھیں، سوچنے والے بھی دیکھیں، سائنسدان بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر ان کے اوپر یہ پرندے جو اڑا دیے، یہ پرندہ کیا ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، تم نہیں اڑ سکتے مگر یہ اڑ رہا ہے، اور بازو ہیں اس کے، اور ان بازوں کو وہ پھیلاتا ہے پھر سمیٹتا ہے، اور ہوا کے دوش پہ وہ چلتا جاتا ہے چلتا جاتا ہے. یہ کون ہے جو اس کو اڑا رہا ہے، کون یہ کام کر رہا ہے؟ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، ان پرندوں کو اگر اس فضا میں تیرتا ہوا کوئی چھوڑ رہا ہے تو وہ رحمان کی ذات ہے اور کوئی نہیں، یہ اسی کی مہربانیاں ہیں. اور یہی چیز جہاز پہ بیٹھ کے ہمیں بھی سوچنی چاہیے کہ یہ جہاز جو اڑ رہا ہے اور اس کو فضا میں جو قوت تھامے ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی پائلٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے اس کو تھاما ہوا ہے، ورنہ فضا میں کوئی شے آپ چھوڑیں وہ ٹکتی ہے. اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، یقیناً وہ ہر چیز کو پوری طرح اچھی طرح دیکھ رہا ہے. یہ کبھی فرماتے ہیں میں جان رہا ہوں، میں علیم ہوں، مجھے علم ہے، کبھی فرماتے ہیں خبیر ہوں، مجھے پوری طرح خبر ہے، اور کبھی فرماتے ہیں بصیر، میں دیکھ رہا ہوں. یہ واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری طرح الرٹ ہے، ایک ایک شے کے بارے میں، ہمارے بارے میں، ہماری ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں اس کو علم ہے، پوری طرح باخبر ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، یا کون ہے یہ جو وہ لشکر ہو تمہارا وہ مدد کرے تمہاری رحمان کے سوا. اللہ کے لشکر تو بہت ہیں، لیکن اس کے لشکروں میں، اس کے لشکروں کے مقابلے میں تمہارے پاس کون سے ایسے لشکر ہیں جو اللہ کے ان لشکروں کا مقابلہ کر سکیں؟ ہوا ایک لشکر ہے، ہوا، اس کو بھی اگر اللہ حکم دے دینا تو بس یہی کہ رک جاؤ، اس کی ناک میں نہ جاؤ، کیا کریں گے ہم؟ اسی ہوا میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی خنکی یا زہر پیدا کر دے، یا اسی ہوا کے اثرات سے ایک مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے جو کیڑے مکوڑے ہیں وہ پیدا کر دے، اور یہی کیڑے مکوڑے سنبھالنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جائے. چھوٹا سا مچھر ہے، کیسے اس نے انسان کو ڈس کے کیسی بیماری متعارف کرا دی ہے، ڈینگی، کہ انسان سنبھل ہی نہ سکے، اس کو اپنا پورا خون بدلنا پڑے، اور ایسی چھوٹا سا ڈنگ ہے اس کا، چھوٹا سا، کہ ڈنگ لگتا ہے کہ پورا جسم اور کھال انسان کی، جسم کی سکن جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جیسی ہے جیسے بالکل کوئی موم ہو گئی ہے، تھوڑا سا وہ خارش کرے وہ کھال ہی اتر آتی ہے اور خون نکلتا ہے. بندہ جان بھر ہو ہی نہیں سکتا، جان اس کو اس کی بچ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا خون نہ بدلا جائے اور پھر علاج اچھی طرح نہ کیا جائے. معمولی سا مچھر، معمولی سا ڈنگ لگا کے تو اڑ جاتا ہے، مگر انسان کے لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں اس پہ اور انسان بمشکل جان بچاتا ہے. یہ اللہ کے لشکر ہیں. ان لشکروں کے مقابلے میں ہمارے کون سے لشکر ہیں؟ یہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے لشکروں پر مان نہ کرو، ڈرو اس سے، وہ کسی طرح بھی چاہے پکڑ سکتا ہے. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ کے بے شمار لشکر ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین پہ بھی. کسی لشکر کو اللہ حکم دے، معمولی سا انسان بچ نہیں سکتا، سنبھل نہیں سکتا. ان الکافرون الا فی غرور، مگر افسوس یہ کہ کافر بڑے دھوکے میں ہیں. ان کو بڑا مان ہے کہ ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑی فورسز ہیں، سیکیورٹی سسٹم ہمارا بڑا مضبوط ہے. یہ سب اللہ فرماتے ہیں یہ دھوکے ہیں ان کے. اللہ کو ناراض اگر کریں گے تو یہ دھوکا ان کے کام نہیں آئے گا، اللہ کا معمولی سا لشکر آ کے ان کی ساری بنی بنائی سیکیورٹی کو ستیہ ناس کر دے گا. امن ہذا الذی، یا کون ہے وہ جو، یرزقکم، جو رزق دے گا تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ اللہ اپنے رزق کو روک دے، اگر اللہ یہ پانی نکالنا روک دے جو زمین سے ہم لیتے ہیں، یا زمین کو منع کر دے کہ کوئی شے تم زمین سے مت نکالو، مت اگاؤ. اللہ فرماتے ہیں اب بتاؤ کون ہے. اللہ کا انکار ہی کرتے ہو نا، نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کو، اس کی بات نہیں مانتے، تو بتاؤ اگر اللہ یہ کام کر دے تو تمہارے پاس کون سی ایسی ہستی ہیں یا ایسے خدا ہیں یا ایسے وسائل ہیں کہ تم اپنے رزق کو زمین سے نکال سکو یا زمین تمہیں یہ سب کچھ فراہم کر سکے؟ کوئی نہیں ہے. بل لجو، پھر اللہ فرماتے ہیں بجائے ماننے کے یہ اتنے ڈھیٹ ہیں اور اتنی غلط فکر کے حامل لوگ ہیں کہ بجائے ماننے کے یہ سرکشی پہ اڑ جاتے ہیں اور سرکش ہو جاتے ہیں کہ قرآن ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، اللہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے. ہماری جو نفرت ہے دلوں کے اندر، جو غصہ ہے اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، اس کو یہ قرآن کیوں کھول کھول کے بیان کرتا ہے؟ یہ ان کے اندر کی باتیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ دلائل سے پیش بھی کرتا ہے اور ان کے دل کے اندر کی باتیں کھول بھی دیتا ہے، ان کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس کا وہ انکار نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے اندر سرکشی اور بڑھ جاتی ہے اور ضدی ہو جاتے ہیں بجائے ماننے کے، اور اڑ جاتے ہیں. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ران ایک لفظ ہے قرآن مجید کا، ران، کلا بل رانا. یہ ران کیا ہے؟ ران یہ ہی کہ قرآن مجید جب ان کے دلوں کی باتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو مانیں ان کو ذرا تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف کی نوعیت جو ہے وہ ران کی ہے، اور ران کیا ہے کہ گرم سلاخ جو ہے، گرم سلاخ اس کو انگاروں میں ڈال کے بالکل انگارے کی طرح گرم کر دی جائے، سرخ کر دیا جائے، اور پھر اس کو اٹھا کے کسی کے دل کے اندر اتار دی جائے، تو جس طرح یہ سلاخ اس کے دل میں اترے گی اور تکلیف ہوگی، قرآن مجید کی الفاظ ایک نہ ماننے والے کے دل میں ایسی تکلیف پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ تو ہمارے دل کے تاروں کو، دل کے رازوں کو، دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو قرآن کھول کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا کرتے تھے یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دیکھیں دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے، سوت سیر ہے، کیونکہ سوت سیر یہی دعویٰ کرتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں جو ہے میں بتا سکتا ہوں، کل کیا ہونے والا ہے میں بتا سکتا ہوں، لیکن ان کے اپنے ان کو کہتے نا یہ بات غلط ہے۔ ہم نے جادوگروں کو بھی دیکھا ہے کہ جادوگر جب جادو کرتے ہیں تو ان کی کیا مزاج ہوتا ہے، کس قسم کی ان کی لیونگ ہوتی ہے، کیسے ماحول میں رہتے ہیں، شکلیں لباس ان کے کیسے ہوتے ہیں، وہ کیا پڑھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات نہیں ہے۔ کاہن جو ہے وہ کہانت جب کرتا ہے تو وہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، ایک بات کرتا ہے اور اس میں 100 باتیں اور ملا لیتا ہے کہ یہ بھی شاد ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں وہ بالکل کلیئر ہیں، واضح ہیں، اس کا ایک لفظ بھی زائد نہیں ہے۔ ان کے اپنے کہا کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، نہ آپ شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ کاہن ہیں، نہ ساحر ہیں، لیکن کہتے یہ پھر کیا چیز ہے، یہ سب ماننے کے باوجود یہ نہیں مانتے تھے کہ واقعی اللہ کا کلام ہے، یہ نہیں مانتے، یہ ضد ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لجو فی عتو، یہ ایسے لوگ ہیں جو سرکشی میں اڑ گئے ہیں، بجائے ماننے کے جھکنے کے زمین کی طرح اپنے آپ کو جھکا دیں، مان جائیں کہ واقعی اللہ جو کہہ رہا ہم ویسے کریں گے، اس طرح نہیں کرتے۔ ونفور، اور بھاگنے میں بھی یہ اور کیا ہو گئے ہیں، اڑ گئے ہیں کہ ہم نے آپ کی باتیں سننی نہیں، آپ کو دیکھنا نہیں، آپ کی محفل میں آنا نہیں، جو ہی کہیں آئیں گے تو ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے، ہمیں اتنی نفرت ہے آپ سے، یہ حال تھا۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا بھلا وہ شخص جو چلتا ہو سرنگوں ہو کر اپنے چہرے کے بل، اہدا، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، امن یمشی سوین، یا وہ جو چلتا ہو بالکل سیدھا، یا جانور اور انسان کی جو چال ہے اس کی حالت ہے، اللہ نے وہ بیان کی ہے کہ جانور جو ہے وہ جب چلتا ہے تو اس کو دیکھیے، وہ اس کا سر زمین کی طرف ہوتا ہے، چاہے گائے ہو، بھینس ہو، اونٹ ہو، گدھا ہو، خچر ہو، کسی کو دیکھ لیجیے اس کا سر زمین کی طرف ہوگا اور وہ جا رہا ہے، لیکن ایک انسان ہے جو بالکل سیدھا چلتا ہے سر اٹھا کے۔ ظاہر ہے ان دونوں میں تمیز تو ہم نے کرنی ہے، ایک انسان ہے، دوسرا جانور ہے۔ اسی طرح سوچ کے اعتبار سے بھی، ایک وہ ہے جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہوں اور بس وہ جانوروں کی طرح نہ اس نے اپنا سر جھکایا ہوا ہو، نہ ادھر کوئی بات سنے، نہ سمجھے، نہ دیکھے، نہ دل سے غور کرے، اور جانوروں کی طرح بس اس نے اپنی لیونگ بنا رکھی ہو، تو ایک تو یہ ہے، اور ایک وہ ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، پھر اس کو مانتا ہے اور اس کے مطابق چلتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو مسلمان کو اللہ نے بتایا کہ وہ کبھی بھی جانوروں کی طرح نہیں چلے گا، کہ وہ آنکھیں بند کر لے یا کوئی ارد گرد کچھ ہو رہا ہو تو اس کو نہ سنے اور اس کو اثر نہ ہو، نہ، وہ ضرور کچھ نہ کچھ اثر لے گا، اور وہ بالکل سیدھا ہو کے چلے گا دین کے مطابق، مگر جانور جو ہے وہ دوسری طرح چلتا ہے۔ علی صراط مستقیم، جو سیدھی راہ پہ سیدھا ہو کے چلتا ہو، اس میں اور دوسرے میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. اس لیے اپنے اوپر ہمیں مان کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. حقیقت ہے، یقین مانیے کہ اتنا سچا دین دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. یقین مانیے، سب جو ہیں توہمات پہ چل رہے ہیں یا جھوٹ کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. آپ ہمسایوں کو دیکھ لیجئے، یہاں ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، جا کے دیکھیے کیسی کیسی چیزوں کے آگے جھکتے ہیں، کیسے کیسے توہمات ہیں، کیسے خیالات ہیں. لیکن یہ اتنا صاف ستھرا دین ہے کہ انسان کی سوچ کو بھی صاف رکھتا ہے اور اس کے عمل کو بھی صاف رکھتا ہے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں نصیب کی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہادی اور رہنما ہمیں عطا فرمائے. حقیقت ہے، یعنی آپ جیسی شخصیت بھی دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. کسی کی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حقیقت ہے، آپ عیسائیوں کو بھی پوچھ لیجئے، اگر عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے لیے ان کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ رول ماڈل ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں ہے. اور ہمارے رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ رول ماڈل ہے. کیوں ہے؟ اس کی چھوٹی سی دلیل یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تھوڑے عرصے کے لیے اور پھر آسمان پہ اٹھا لیے گئے، وہ تھوڑے عرصے کے لیے آئے تو انہوں نے شادی نہیں کی. اگر رسول کی سیرت پر یہ پہلو قابل عمل ہو تو پھر عیسائی حضرات اسی پر عمل کریں، وہ شادی نہ کریں، یہیں سے ان کی نسلیں ختم ہوتی ہیں. مگر ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے. ایک فطری چیز ہے، فطرت سے ہٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی رسول کو بھی جو آپ سے پہلے آئے ہیں رول ماڈل نہیں بنایا جا سکتا. آپ ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے، جس طرح آپ کا رہن سہن تھا، جس طرح آپ کے تعلقات تھے، معاملات تھے، وہی اہم چیزیں ہم مسلمانوں کے لیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا دین کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور یقین مانیے اتنا خوبصورت دین ہے، یہ اتنا خوبصورت، کسی کے پاس ہے ہی نہیں یہ دولت. آپ صرف ان چیزوں کو دیکھ لیں، ہماری رشتہ داریاں ہیں کہ نہیں، والدین ہیں، محبتیں ہیں آپس میں اولاد اور والدین کے درمیان، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالائیں ہیں، رشتے ہیں کہ نہیں، ان کا تقدس ہے ہمارے ہاں کہ نہیں، کتنی عزت دیتے ہیں ہم ان رشتوں کو اور کتنے پاکیزہ رشتے رکھتے ہیں یہ. لیکن دوسروں کو دیکھیے، یہی تقدس کی تعلیم اگر دین ہمیں نہ دیتا تو ہمارے اور جانوروں کے درمیان جو زندگی ہے اس میں کوئی فرق ہوتا؟ کوئی فرق نہ ہوتا. یہ دین ہے، دین بڑا اہم دین ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. یہ مت سوچئے کہ 1500 سال پرانا دین ہے، ہم آج کس دور میں، نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں پچھلے زمانے کی طرف لے جایا جا رہا ہے. ایسی بات غلط ہے. اس دور میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جو ہم ہیں. مگر ایک دین انسان کو انسان بناتا ہے، جانور پن سے نکالتا ہے، اس کو انسان بناتا ہے. اور دین کو اگر چھوڑ دیں تو دیکھیے انسان جانور بنتے ہیں کہ نہیں، یہ حقیقت ہے. آج ہمیں بڑے بڑے جانور نظر آتے ہیں، بظاہر انسان ہیں مگر بھیڑیے ہیں، والچرز ہیں، نوچتے ہیں، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے. کیا کچھ ہے انسانوں کے اندر بیماریاں، دنیا میں دیکھیے. یہ دولت کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہاں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی. کیا ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے؟ نہیں، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. ہم نے بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی قوتیں، بڑی بڑی سلطنتیں، سپر پاورز کو فتح کیا ہے، مگر الحمدللہ دولت کے پجاری ہم نہیں بنائے. وہ دولت حاصل کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کی گئی ہے، انہی علاقوں میں تقسیم کی گئی ہے، اپنے آپ کو آباد نہیں کیا گیا، یہ خزانے اپنے ہاں جمع نہیں کیے گئے. بلکہ جب ایسے خزانے آتے تھے تو خلیفہ وقت رو رہا ہوتا تھا، یہ خزانے کہیں ہمیں فتنے میں نہ ڈال دیں. کوئی سوچ سکتا ہے ایسی بات ہے؟ آج دنیا میں لوگ جاتے ہیں اور جا کے بہانہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ فلاں فلاں چیزوں پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے، اور قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. دنیا کو کیا کچھ باور کرا رہے ہیں. یہ ہرس نہیں، لالچ نہیں، یہ جانور پر نہیں، درندہ انسان نہیں بن گیا تو اور کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، دین کی سمجھ دی، اور ہمیں اس طرح چلایا جیسے کہ انسان سیدھی راہ پہ چلتا ہے. قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. یعنی ہمارا منشی کہتے ہیں جو شروع سے ہی کسی چیز کو یوں اٹھائے، مختلف فیزز سے گزار کے اس کو اس طرح انسانی صورت میں دنیا میں لے آئے. یہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اس طرح اٹھایا، ہماری گروتھ کی، اور ہم مختلف فیزز سے گزر کے ماں کے رحم میں اس دنیا میں آئے ہیں، اور یہاں بھی ہماری مختلف فیزز ہیں. پھر وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے بنا دیے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل. یہ ٹولز ہیں، ٹولز علم حاصل کرنے کے. اسی سے ہم غلط صحیح میں پہچان کر سکتے ہیں، اسی ٹول سے ہم غلط صحیح بات کے درمیان سن کے تمیز کر سکتے ہیں. عقل اللہ نے دیا، دل دیا ہے، تمیز کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. یہ ٹولز دوسروں کو بھی دیے ہیں، جانوروں کو بھی دیے ہیں، مگر انسان کو انسان بنا کے اس کو سوچنے کا مادہ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی زبان کو الفاظ دے دیے ہیں جو جانوروں میں نہیں ہیں. یہی زبان نہ ہو، بندہ گنگا ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اپنا مدعا یا اپنی بات دوسرے تک وہ پہنچا نہیں سکتا. اشاروں کے نایوں سے صرف وہی بات سمجھے گا جو اس کے قریب رہنے والا ہے، اور کوئی نہیں سمجھے گا. اور اس طرح انسان بہرا ہو تب بھی وہ کیا سنے گا؟ کچھ سنے گا تو اس کے دل میں بات بیٹھے گی، کچھ دیکھے گا تو اس کے دل میں بات بیٹھے گی. اور دل ہی نہ ہو تو پھر یہ آنکھوں اور کانوں کا ہونا بیکار ہے. بڑے اہم ٹولز ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان ٹولز کے بارے میں بھی تم سے سوال کرنا ہے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، میں نے تمہیں یہ بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، میں نے ان پہ ایک ایک شے کے بارے میں تم سے سوال کرنا ہے کہ تم نے آنکھ کا استعمال کیا کیا، کان کا استعمال کیا کیا، اور دل کا استعمال کیا کیا. دیے اللہ تعالیٰ نے، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. صحیح فائدہ اٹھانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے، مگر حقیقت یہی ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جن لوگوں نے زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن کا، دل کا استعمال کیا ہے، جو انتہائی ذہین لوگ آئے ہیں دنیا میں، ان کے بارے میں سٹڈی آج کی یہی ہے کہ انتہائی ذہین انسان نے اپنے ذہن کا صرف 2% استعمال کیا ہے. 98% ذہن کا استعمال ابھی تک انسان کر ہی نہیں سکا. اتنا کچھ ہے اس کے برین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، بہت بڑی صلاحیت رکھی ہے، مگر ہماری سوچنے کی عادت نہیں ہے. جو سوچتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ٹولز ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، دیکھیے، تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں یہ ٹولز بھی دیے. قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ کان دے دیے، سماعت صحیح ہے، میری آنکھیں صحیح ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، رنگوں کو پہچان سکتا ہوں، اچھے برے، حسین جمیل اور برے قبیح، ان کے درمیان فرق کر سکتا ہوں. مگر ہم یوز ٹو ہیں، یہ نعمت ایسی ہے جیسے مفت میں ملی ہے، ناقدری ہے. یہ تو اس سے پتا پوچھئے نا جس سے ذرا ایک دفعہ چھن جائے, پھر وہ جانتا ہے کہ یہ نعمت کتنی بڑی تھی. اللہ فرماتے ہیں قلیل ما تشکرون, بہت کم ہو جو تم شکر ادا کرتے ہو. تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. یہ شکر کیا ہے؟ بس یہی الحمدللہ, اٹھتے بیٹھتے کوئی اچھا کام کریں ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں, نماز پڑھ لیں, کو اللہ کے ذکر کر لیں, استغفار کر لیں, یہی شکر کے طریقے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھیے یہ بھی حدیث دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بھی نبی علیہ السلام کوئی حکیم نہیں تھے, انہوں نے ہیومن باڈی کا کوئی مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا, مگر آپ فرماتے ہیں انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں, جوائنٹس ہیں. ہر جوڑ جب وہ اٹھتا ہے نا, چلتا ہے یا بیٹھتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, سارے جوڑ کام کرتے ہیں. ان میں ایک جوڑ کام کرنا شروع کر بند کر دے تو بندہ بیٹھ جائے. تو یہ جوڑ جو اللہ نے دیے ہیں, تو ہر جوڑ پہ بندے پر فرض بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے توفیق دی میں کھڑا ہو گیا, اللہ نے مجھے توفیق دی میں بیٹھ گیا, میں لیٹ گیا. ہر جوڑ پہ ایک شکر ادا کرنا چاہیے, مگر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلتا ہے, تھوڑا سا اوپر آتا ہے, تو یہ جو چاشت کی نماز ہے, دو رکعتیں یا چار رکعتیں کوئی اگر پڑھ لے تو ان 360 جوڑوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے. دیکھیے آسان حل بتایا, آسان حل. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایسی نماز بھی ہم کبھی کبھی پڑھ لیا کریں, اور اگر روز پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے. قل ہو الذی, کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے ذرا اکم فی الارض, پھیلا دیا تم کو زمین میں, و الیہ تحشرون, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی ہمیں کیسے پھیلایا ہے؟ آدم علیہ السلام زمین پہ اترے اما حوا سمیت, اب ان سے جو جنریشن نکلتی ہے, اور دو کے بعد چار, چار کے بعد آٹھ, آٹھ کے بعد ملٹی پلائی ہوتے ہوتے آج دیکھیے 5 بلین انسان ہیں جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں. جب سے آدم اترے ہیں اس وقت سے لے کر یہاں تک 5 بلین انسانوں تک پہنچنے کا اتنا وقت لگا ہے, اور اب بڑی تیزی کے ساتھ انسان پھیلے گا. تو دیکھیے بڑا وقت لگا ہے اس کو, لیکن اللہ نے پھیلا تو دیا ہے نا. بندے مر بھی رہے ہیں لیکن پھیلتے بھی جا رہے ہیں. اور پھیلایا یہ نہیں کہ بس تمہیں بس کوئی ایک ہی ملک میں رہ رہا ہے, بلکہ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں, حتیٰ کہ ایسے علاقوں میں چلے جائیں جہاں بالکل سورج نکلتا ہی نہیں, وہاں بھی ٹھنڈ یخ بستا ہوائیں چلتی ہیں, وہاں -40 تک وہاں وہ کیا نام ہے موسم ہے, اتنی سخت سردی, لیکن وہاں بھی انسان بستے ہیں. کہیں چلے جائیں بندہ حیران ہوتا ہے اس جگہ بھی کوئی انسان رہتے ہیں, دور دراز علاقوں میں, جنگلوں میں, صحراؤں میں, کہیں بھی چلے جائیں انسان آپ کو مل جائیں گے. ذرا اکم, اور یہ پھیلایا ہے تو صرف مردوں کو نہیں پھیلایا, ساتھ عورتوں کو بھی, اور عورتوں اور مردوں کو برابر رکھ کے ان کی نسلیں آگے چلائی ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یعنی ایک ایک کر کے تم مرتے بھی جا رہے ہو, زمین کے سپرد ہوتے جا رہے ہو, اور کل کو وقت آنا ہے کہ تم سب کو سمیٹ کے اللہ تعالیٰ نے ایک میدان میں اکٹھا کر دینا ہے. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. الیہ کی جو بات ہے نا, اسی کی طرف, یہ قابل غور ہے. یعنی ہم مر کے جب دوبارہ اٹھیں گے تو کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے, کسی اور پلانٹ میں بھی نہیں جائیں گے, کہیں بھاگ نہیں سکیں گے. سب نے جانا ہے, جمع ہونا ہے, کس طرف؟ الیہ, اسی کی طرف. سوچئے سب سہارے ٹوٹ جائیں گے, اکیلے ہوں گے بس, اور اس وقت کون جانتا ہے میرا بیٹا کون ہے, باپ کون ہے, ماں کون ہے, بھائی کون ہے؟ الیہ, تم سب. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، یعنی آپ یہ فرماتے تھے، دو باتیں کرتے تھے، مان لو ورنہ دنیا میں اللہ تمہیں کوئی سزا دے سکتا ہے، نہیں مانتے اسی طرح مر جاؤ گے تو کل قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پکڑنا ہے اور سزا دینی ہے۔ تو قیامت کی بات ہے، وعد سے مراد یا تو قیامت ہے یا وعد سے مراد دنیا میں رسول کی طرف سے دی ہوئی کوئی دھمکی ہے کفار کو، یا قرآن مجید کی طرف سے دی ہوئی کوئی دھمکی ہے۔ تو کہا کرتے تھے یہ وعدہ جو آپ دھمکیوں کو دیتے ہیں کب پورا ہوگا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو لے آئیے اس وعدے کو، ہم نہیں مانتے آپ کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے جواب میں آپ کو کہا گیا کہ آپ یوں فرمائیے کہ انما العلم عند اللہ، اس وعدے کا علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس نے تو مجھے بتایا کہ ان کو کہہ دو، میں نے کہہ دیا ہے، باقی کب آئے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کس تاریخ کو، کس مقام پہ، کب کیسے آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، علم اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ یہاں دیکھیے کل کا جو علم ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا دعویٰ نہیں کر رہے، بلکہ اس کو بھی اللہ کے سپرد کر رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں اگر ہوں تو صرف واضح طور پر کھلم کھلا تمہیں وارن کرنے آیا ہوں، میرا کام یہی ہے اور کچھ نہیں، میں چھو کر کے تمہیں کوئی نہ کرتب دکھا سکتا ہوں، نہ کوئی کل کی بات ابھی دکھا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسی چیز لا سکتا ہوں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف ایک وارنر ہوں، تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، آگے تمہاری مرضی، تم اس کو مانو یا نہ مانو۔ قل انما فلما رأوه زلفة، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وعدہ تو پوچھتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، لیکن ان کو بتا دوں میں کہ فلما رأوه زلفة، جب یہ اس وعدے کو یا اس عذاب کو اپنے نزدیک دیکھ لیں گے، نزدیک، دور نہیں، نزدیک، تو سیئت وجوہ الذین کفروا، تو کفار کے جو چہرے ہیں، نہ ماننے والوں کے جو چہرے ہیں، یہ کالے ہو جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے اس موقع پہ جب میں نے ان کو پکڑا، اور قریب سے پکڑوں گا تو اس وقت یہ سنبھل نہیں سکیں گے، ان کے چہرے کی رونقیں اڑ جائیں گی، فق ہو جائیں گے ان کے چہرے، اور یہ اپنے آپ کو بھی نہیں سنبھال سکیں گے۔ وکیلا، اور اس موقع پہ کہہ دیا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون، یہی ہے وہ عذاب جس کا تم تقاضا کرتے تھے، آ گیا، لو کر لو مقابلہ اس کا، سنبھال سکتے ہو تو سنبھالو اپنے آپ کو۔ تو یعنی چیلنج اللہ دیتا ہے بجائے اس کے کہ انسان اس سے ڈر جائے، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کے اکھڑ پن سے کہتا ہے کب ہوگا یہ وعدہ پورا، یعنی بے ایمانی کی کوئی حد ہوتی ہے، یہ اس حد کو بھی کراس کر رہے ہیں۔ قل ارأیتم، پھر ان سے سوال کیا اللہ کے رسول، ان سے سوال کیجئے، ولا بتاؤ ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا اللہ ہم پر رحم کر ڈالے، ہمیں بچا دے، تو پھر بھی بہرحال اتنا تو ہے نا، فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ کا جب دردناک عذاب آئے گا تو اس وقت کافروں کو کون بچائے گا، تم یہ تو کہتے ہو کہ عذاب کیوں نہیں آتا، تو عذاب اگر آ بھی جائے تو اس صورت میں اتنا ہو سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے میری موت دے دے، میں فوت ہو جاؤں اور تم خوش ہو جاؤ، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ اللہ عذاب بھیجے تو تمہیں اس عذاب کا شکار کر دے اور ہم پر اللہ مہربانی کر دے۔ لیکن ایسی صورت میں جب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمیں تو اللہ پناہ دے رہا ہے رحم کی صورت میں، تمہیں کون بچائے گا، ہم تو اس کو ماننے والے ہیں، تم تو انکار کر رہے ہو نا، تمہیں پھر کون بچائے گا، ایک سوال کیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، اللہ کے کہے کے مطابق کہہ رہے ہیں، تم ڈھیٹ بن کے اس کو قبول نہیں کر رہے، لیکن اپنی بات، غلط بات پہ جو اڑے ہوئے ہو، جس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سے زیادہ ناراض ہو اور تم پر اپنے عذاب کا کوڑا برسائے اور تم سنبھل نہ سکو، اور اللہ ہمیں اپنے رحم و کرم سے بچا لے، اور پھر کیا ہوگا، نقصان میں کون ہوگا اور فائدے میں کون ہوگا۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا. اللہ کے رسول ان سے کہہ دیجئے وہ رحمان ذات ہے جس پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے. بس ہم رحمان کو مانتے ہیں, بڑی مہربان ذات ہے. اس کو مانے کوئی تو اللہ اس پر مہربان بھی ہوتا ہے. یہ وہ ابھی تک تم پر, یعنی کفار جو اللہ کے رسول کو نہیں مان رہے تھے, ان پر بھی اللہ ابھی تک مہربان ہے, ان کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. جو ان کا وقت ہے وہ پورے ان کے آخری وقت تک ان کو آخری لقمہ دے دے گا, یہ اس کی مہربانی ہے, وہ چھین نہیں رہا. لیکن اس رحمان کو تم تو نہیں مان رہے, مگر ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے اسی پر ہی توکل کیا ہے کہ اب یا آئندہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا اور تم جو چاہو گے وہ نہیں ہو سکتا. یہ توکل کا مطلب ہے کہ انسان اپنے مستقبل کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے, کام ٹھیک کرے, غلط نہ کرے, سٹیپ ٹھیک اٹھائے اور پھر اللہ پہ توکل کر لے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, اللہ پر اعتماد کرتا ہوں, اب میں نے سٹیپ اٹھا دیا ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اس طرح توکل سے ہی بندے کامیاب ہوتے ہیں. فعل اللہ فلیتوکل المتوکلون, توکل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. سہارا اللہ کو بنانا ہے, کسی اور کو نہیں بنانا. اپنے مستقبل کے جو معاملات ہیں ان میں کسی اور کو بنایا تو پھر اللہ اسی کے سپرد کر دیتا ہے, ٹھیک ہے جاؤ تم نے اس کو سہارا بنایا تھا نا تو جاؤ وہی اس سے پناہ مانگو. اب فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, تم ان قریب جان لو گے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے. وقت بتا دے گا, تم بھی دشمنی میں آگے بڑھتے جا رہے ہو, نفرتیں ہم سے کر رہے ہو, پروپیگنڈے ہمارے خلاف کر رہے ہو, اور ہم بھی اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے جائیں گے, اپنی بات پھیلاتے جائیں گے. وقت بتا دے گا, لوگ فیصلہ کر لیں گے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. یہ ایک حقیقت ہے. بینی آج کے دور میں یہ آیت یاد رکھنے کے قابل ہے. آج اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے, جتنا اہل اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے, یہ سب ایسی چیزیں ہیں بندے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے, مگر حقیقت میں لوگ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ غلط تم ہو ہم نہیں ہیں. بلکہ پرائے تک کہتے ہیں, مسلمان نہیں ہوتے غیر مسلم ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان صحیح ہیں یہ غلط ہیں. دنیا میں ان کے انٹرویوز آ چکے ہیں, آپ ان کو پڑھیے دیکھیے, نیٹ پہ جا کے سنیے. ہندو لیڈروں نے مسلمانوں کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں صاف کہا کہ ان کو ٹیررسٹ مت کہو, جو تم ہو وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تم سب سے بڑے ٹیررسٹ ہو. اس طرح کے لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. یعنی ایک مسلمان نہیں کہہ سکتا, اس کے اندر شاید یہ جرت نہ ہو, لیکن ایک غیر جو ہے وہ اس چیز کو محسوس کر رہا ہے کہ مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے, اور یہ اخلاقی اعتبار سے مسلمان جو ہیں بہترین انسان ہیں, لیکن جو دوسرے ہیں یہ ظالم ہیں, انہی کو ٹارگٹ بنا کے ان پر ظلم کر رہے ہیں. اس لیے وہ ان کو یہی جواب دیتے ہیں اپنی طرف سے کہ مسلمانوں کو برا مت کہو, تم برے انسان ہو. یہ وہ چیز ہے جو آج بھی اخلاقی میدان میں الحمدللہ مسلمان جو ہے وہ مار نہیں کھاتا. یہ دین ان کے دلوں کے اندر, ان کے گھروں کے اندر گھس جاتا ہے, اور ان کے اپنے لوگ جن کے بارے میں وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہ رکھیں, کہیں یہ مسلمانوں سے متاثر ہو کے مسلمان نہ ہو جائے. آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ پچھلے دنوں, میرے خیال مہینہ ڈیڑھ ہوا ہے, سوڈان میں امریکن امبیسیڈر جو ان کی انٹیلیجنس کا معلوم نہیں کس کس شعبے کا بہت بڑا ڈائریکٹر جنرل بھی رہا ہے, وہ امبیسیڈر بن کے آیا اور سوڈانی مسلمانوں نے صرف اس کے ساتھ اپنا ہلکا پھلکا انٹریکشن رکھا, اسلام کا تعارف کرایا, یقین مانیے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے آفس سے اٹھ کے وہ پیدل چل کے مسجد میں جاتا ہے, اور جا کے اس نے مسجد میں مجمع کے سامنے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. جو اس نے کھل کے کہا. اور ایران سوڈانی میڈیا پہ جب یہ بات آئی تو فوراً بات آگے پہنچی اور وائٹ ہاؤس سے فون آیا کہ فوراً جہاز پہ بیٹھ کے واپس آؤ. میڈیا کو توفیق نہیں ہوتی ایسی باتیں جو اچھی اچھی باتیں ہوں وہ مسلمان ملکوں کو یا مسلمانوں کو بتائے. تو وہ وہاں پہنچا, اس سے پوچھا بھائی یہ کیا؟ کہتے یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے, مگر تمہیں پتہ ہے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا مجھے پتہ ہے, لیکن میں نے دین قبول کیا ہے یا اپنی چوائس پہ کیا ہے؟ ان کا اگر تم نے دین قبول کیا تو پھر یہاں بیٹھ جاؤ, یہ پوزیشن ہم تمہیں نہیں دے سکتے. گھر بٹھا دیا. لیکن دیکھنے کی بات یہی ہے, انسانی اسلامی فتح یہی ہے کہ یہ اخلاقی اعتبار سے بڑا فاتح ہے, اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. دوسرے مار کھاتے ہیں, اسی لیے تو ساری برائیاں ہمارے نام ہی کر دی جاتی ہیں نا, تاکہ لوگ اور متنفر ہوں. لیکن اگر ذرا خوبیاں بیان کر دی جائیں تو لوگ تو کہیں ہاں یہی تو چیز ہے جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, جس کے ہم متلاشی ہیں, اور لوگ آگے بڑھ کے اس کو قبول کر لیں. یہ وہ شرط, یہ وہ بات کہی ہے قرآن مجید میں, فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تم جتنا مرضی کرو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا, جتنی نفرت کا اظہار کرو, قرآن کا انکار کرو, رسول کا انکار کرو, لیکن یاد رکھو تم خود معلوم کر لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون ہے اور سیدھی راہ پہ کون ہے, یہ تمہیں پتہ چل جائے گا. اور الحمدللہ میں سچی کہتا ہوں کہ آپ کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ جا کے ان نو مسلم کے انٹرویوز سنیں جو آئے دن ہو رہے ہیں, آئے دن ہو رہے ہیں, جن میں خواتین بھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, جیو بھی ہیں, کرسچن بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مسلمان ہو رہے ہیں. یہی آپ دیکھ لیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کا نام سنا ہوگا آپ نے, ان کی ایک کانفرنس ہوتی ہے وہی بمبے میں, بمبے میں کانفرنس ہوتی ہے, اس کانفرنس میں سب کو بلایا جاتا ہے اور گڑھ ہے ہندوؤں کا, گڑھ ہے متعصب ہندوؤں کا. اس میں وہ کانفرنس میں کھلم کھلا سب کو کہتے ہیں آئیے اسلام پر کوئی اعتراض ہے کیجئے, آپ کو جواب ملے گا. اور جب جواب دیتے ہیں تو ان کے جواب سے لوگ وہیں متاثر ہو کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں, کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ خوبی کہ نہیں, کسی اور مذہب میں ایسی چیز ہے؟ لوگ دنیا جانتی ہے کہ من ہوا فی ضلال مبین, کون گمراہی میں ہے اور کون صحیح راہ پہ ہے, دنیا کو پتہ چل جائے گا. اور الحمدللہ آج کل یہ جو میڈیا ہے, یہ جو وسائل ہیں, ان وسائل نے ایک بڑا اہم فائدہ ہمیں یہ پہنچایا ہے کہ ایک بات ہے دنیا میں یوں پوری پھیل جاتی ہے, پوری دنیا میں, سوشل میڈیا ہو یا ٹی وی ہو, وہ ایک بات لمحے بھر میں دنیا کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتی ہے. تو اسی میں ہی اسلام کی بات بھی بڑی تیزی کے ساتھ گھر گھر میں پہنچ جاتی ہے, لوگ مانتے ہیں اس کو. قل ارائیتم, اللہ کے رسول ان سے پوچھیے بھلا بتاؤ, ان اصبح ماؤکم غورا, یہ پانی جو تم پیتے ہو کنوؤں سے چشموں سے نکالتے ہو, اس پانی کو اگر میرا رب زمین کی بالکل گہرائی میں لے جائے, غور کا ایک مطلب ہے گہرائی میں لے جائے, اور دوسرا غور کا مطلب ہے خشک کر دے, دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, اللہ اس پانی کو زمین کے اندر خشک کر دے یا اس کو گہرائی میں لے جائے, تو فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ, کون ہے پھر ایسی ہستی جو تمہارے لیے یہ بہتا ہوا پانی لے کے آئے؟ تو معمولی سی چیز ہے, معمولی سی بات ہے اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ یقین مانیے منکروں کو, اللہ کو نہ ماننے والوں کو پکڑنا چاہے تو لمحے بھر میں پکڑ سکتا ہے, لیکن یہ اس وقت پکڑے گا جب ہم صحیح مسلمان ہوں گے. ابھی پکڑ لے تو پھر ہماری جو اپنی حالت ہے شاید وہ باور کرا دے ہم بھی بڑے اچھے لوگ ہیں, لیکن ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. جب مسلمان پانی میں تھے اور ایمان میں, ایمان کے پانی میں وہ ڈوبے ہوئے تھے, تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ جو سمندر ہیں ان کی تہ کو بھی ایک سڑک کی طرح بنا دیتا اور مسلمان پانی کے اوپر چلتا ہوا عبور کر جاتا تھا. شیر بھی سامنے آتا تو وہ بھی سر جھکا دیتا تھا, کہ جناب آپ نے سمندر کراس کر یہ جنگل کراس کرنا آئیے میں آپ کو درندوں سے بچاؤں گا. بنے ہم پھر دیکھیں اللہ کے یہ سارے لشکر ہمارے حق میں استعمال ہوتے ہیں یا نہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہو یہ سب جہاز یہ جو کھڑے ہیں سب کچھ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے تیل کو زمین کے اندر ہی اتار دے کہاں سے لائیں گے. سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اصل چیز یہی ہے کہ ہم کتنے مسلمان بنتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے. یہی صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف کرا رہی ہے کہ مسلمان بنیے, اللہ کو جانیے, اس کو پہچانیے, اس کی قدر کیجئے, اس کا خوف کیجئے, اسی پر توکل کیجئے, اور پھر دیکھیے مستقبل آپ اس پہ چھوڑ دیجئے, دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھاتا ہے یا نہیں. اور اس طرح انسان ہم مسلمان اٹھ سکتے ہیں. یہ مکی دور میں یہ صورت اتری تھی, مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ واقعی اللہ نے انہیں بالکل کچھ بھی نہیں تھے کمزور تھے وہاں سے اٹھایا طاقتور بنا دیا, اور پھر اس کے بعد وہ طاقت ان کی ظاہر ہوتی گئی, اور نہ صرف مکہ فتح کیا بلکہ پوری دنیا کی طرف انہوں نے اپنے جھنڈے لہرا دیے. یہ چیز ہے جو دین ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اس صورت کے ذریعے بہت بڑی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں جن میں چند ایک باتیں میں نے عرض کی ہیں, ورنہ مفسرین کرام نے اس صورت کے معنی و مفاہیم کو جس گہرائی سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ ایک بہت بڑا علم ہے جو ہمیں شاید کتابوں سے معلوم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور اس صورت کے مطابق ہمیں اپنا بندہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.